السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، لطف و احسان ہے، عنایات اور مہربانیاں ہیں ہم سب پر کہ جس رب کریم نے ہم سب کو اپنی کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا ہے، ایمان کی نعمت کو ہمارے سینے میں محفوظ کیا اور اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو سجایا ہے. یہی محبت ایمان ہے، اس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس جائے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت دل میں سما جائے گی، عشق و محبت جگہ کر جائے گا، تو وہ امتی کامیاب اور کامران بنے گا. اللہ پاک نے اپنی محبت کا معیار، اپنی محبت کی کسوٹی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار، اپنی محبت کی کسوٹی، اپنی نقالی کو بتایا ہے کہ جو امتی آپ کا نقال ہوگا، ظاہر و باطن میں، صورت اور سیرت میں، کردار اور گفتار میں، جتنا زیادہ وہ اہتمام کرتا ہوگا آپ کی نقالی کی اور آپ کی تابعداری کا وہ اہتمام کر کے زندگی کے ہر شعبے میں تابعدار بن کے دکھائے گا، تو یہ تابعداری کرنے والا در حقیقت محبت کے میدان میں وفادار ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ثابت ہو گیا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامیاب ہو گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچے ہو، فتبعونی، تم کو میری تابعداری کرنی ہوگی. تابعداری کہا جاتا ہے نقالی کو، نقش قدم پر چلنے کو، حکم کی بجا آوری کو. اور دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ میری سنتوں سے محبت کرے گا. یہ ناممکن اور محال ہے کہ انسان کسی محبوب سے تو محبت رکھتا ہو لیکن اس کی شکل و صورت سے اس کو محبت نہ ہو، اس کی سیرت اور کردار سے اس کو محبت نہ ہو، اس کے زندگی کے طور طریقوں سے اس کو محبت نہ ہو، تو ایسا عاشق، ایسا محبت کا دعوے دار وہ جھوٹا ہے. سچا محب، عاشق صادق، سب سے پہلے تو اس کو اپنے محبوب کی شکل و صورت پسند ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی ادائیں، اس کے طور طریقے، اس کا رہن سہن، وہ اس کو ہر دل عزیز ہوتا ہے. امتیوں میں دونوں طرح کے امتی ہیں، جو عملی طور پر محبت کے میدان میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حبیب کے سامنے وہ اپنے آپ کو کھرا ثابت کرنے کی ساری زندگی تگودو کرتے رہتے ہیں، کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ بنتی ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اس دربار کے اندر تو محبوب کی نقالی بھی کامیابی کا گویا کہ تمغہ امتیاز ہے کہ جو بھی محبوب کی نقالی کرے گا، آپ کی اداؤں کو اپنائے گا، جن اداؤں کو شریعت میں سنت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے. خطبے کے دوران آپ جب واعظ فرمایا کرتے تھے، تقریر فرماتے تھے، جب تھک جاتے تو دو لمحے کے لیے بیٹھ جاتے، سانس لیتے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے اپنے خطبے کو جاری فرماتے. یہ ایک معمولی سا آرام کرنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو سنت عمل قرار دیا ہے کہ جو بھی امتی اس منصب پر جب ذمہ داری نبھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، بھلے وہ تھکے یا نہ تھکے، لیکن محبوب کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ وہ خطبہ دینے کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے گا، اس محبوب کی اس ادا کو ظاہر کرے گا اور پھر کھڑا ہو کے دوبارہ خطبہ شروع کرے گا. ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی کا سب سے بڑا گویا کہ سرمایہ ہے، جو بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے طریقے سکھا دیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طریقے بزرگان دین نے بتا دیے. جس خوش نصیب کو حقیقی محبت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق مل جاتا ہے، تو یہی امتی اور اللہ کا یہی بندہ پھر کامیاب اور کامران کہلاتا ہے. اللہ پاک نے دنیا میں اپنا گھر بھی رکھا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی رکھا ہے. ان دونوں جگہ پر اللہ کا بندہ، حضور کا امتی جب پہنچتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو گناہوں کی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے. آئندہ کے لیے نئے جذبے، نئے ولولے، نئے جوش و خروش کے ساتھ وہ ایمانی زندگی کو مزید آگے ترقی اور جلا بخشتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دربار عالیشان دربار ہے، جہاں پہنچنے کے بعد بندہ خود اللہ تعالی سے اس قدر قرب محسوس کرتا ہے کہ حقیقت ہے کہ کتنی مرتبہ یہ چیز مشاہدہ ہوتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اس مبارک دربار میں موقع بموقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی چاہت، کوئی آرزو، کوئی ارمان ظاہر ہوتا ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھ پاتے کہ اللہ پاک اس کی چاہت کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں امتی جب ادب کا پیکر بن کر پہنچتا ہے اور وہاں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ آغوش محبت میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمیٹ لیا۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالی کے جلال کا مظہر ہے جہاں ایک جاہ و جلال، روب اور دبدب اور ہیبت دکھائی دیتی ہے، اور مدینہ طیبہ اللہ تبارک و تعالی کے جمال کا مظہر ہے جہاں ٹھنڈک، مٹھاس، محبت اور شفقت اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے، جہاں کے گلی کوچوں میں، در و دیوار میں ٹھہراؤ ہے، محبت اور اپنائیت اور انسیت ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اللہ کرے کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ محبت کے مرکز اللہ پاک نے رکھے ہیں، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ طیبہ ہو، ایمان وہاں پہنچ کر تازہ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، گناہوں کی دھلائی اور صفائی کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کا ضمیر خود گواہی دیتا ہے کہ بندے تیری توبہ بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو گئی۔ اور مدینہ طیبہ میں جب پہنچ کر انسان عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، مجھ سے تو خوش نصیب میرے چند حروف ہیں جن پر پڑے گی دیر تک تیری نگاہ ناز، وہاں پہنچ کر براہ راست امتی جب سلام پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں اور جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ایسی مبارک سرزمین پر جب انسان کو اللہ پاک بلا لیتے ہیں تو یقین یہی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ادب اور احترام سے وہاں شب و روز گزار کر امتی اور اللہ کا بندہ جب پلٹتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولی اور دامن کو اپنے فضل و کرم سے انوارات، تجلیات، برکات سے مالا مال فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مختصر لیکن پر اثر حاضری رہی۔ جاتے وقت تو ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر پھر وہاں سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، لیکن ٹکٹ جو مقررہ تاریخ کا درکار تھا وہ نہ ملنے کی وجہ سے جدہ کا ٹکٹ پہلے ہوا اور مدینہ طیبہ سے واپسی ہوئی۔ ارادہ تو تھا کہ جمعرات کی رات سفر کریں گے، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے بدھ ہی کی شام اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ رخت سفر باندھا اور اللہ کے دربار پر حاضری نصیب ہوئی۔ جدہ پہنچے اور وہاں سے پورا جمعرات کا دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کا آدھا دن یہ اللہ پاک نے اپنے مبارک گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعائیں وہاں یاد رہتی ہیں اور یہ چہرے محبت والوں کے نظروں کے سامنے گھومتے ہیں۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں کتنے ہی محبت والے جو ادھر پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی جھلک اللہ پاک اپنے مبارک گھر میں دکھا دیتے ہیں، شباہت نظر آتی ہے، اس شباہت کے ساتھ فوراً اپنا کوئی چاہنے والا، کوئی محبت والا یاد آتا ہے، پھر اس سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے ہم نے یہی چیز سیکھی ہے کہ جب کبھی کوئی بھی جان پہچان والے کی جھلک اور شباہت نظر آ جائے فوراً دل کھول کے اس کے لیے دعائیں کر دی جائیں، پھر پوری ایک گویا کہ یکے بعد دیگرے یاد پہ یاد آتے چلے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ دنیا زمانے کے لوگ جمع ہیں، کبھی کسی کی مشابہت والا کوئی نظر آتا ہے، کبھی کسی کی شباہت والا کوئی دکھائی دیتا ہے، کبھی دیکھ کر ایک دم سے محسوس ہوتا ہے فلانا، اللہ پاک یاد دلا دیتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ وہ مبارک خطے ہیں جہاں قبولیت ہی قبولیت ہے، بقعہ نور ہیں چپے چپے پر، وہاں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس پر نزول قرآن کے درمیان دوران حضرت جبریل امین کا 24,000 مرتبہ اترنا ہوا ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین صبح و شام صبح و شام صبح و شام قرآن کریم کی آیات اللہ کے فرامین لے کر آئے ہیں. چپا چپا مبارک ہے، ذرہ ذرہ منور اور معطر ہے. اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے، انوارات تجلیات اور برکات سے مالا مال فرمائے. ایسی اونچی سرزمین ہے کہ حدود حرم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی انسان اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کو اللہ پاک 1,00,000 کے برابر بنا دیتے ہیں. زبان سے صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب پا جائے گا. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، درود شریف کے کلمات، جو بھی جانی مالی بدنی عبادت وہاں انجام دی جاتی ہے، یہ جانے والا اس قدر اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہو چکا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے وجود سے صادر ہونے والے اعمال، وہ بھی اتنے قیمتی ہیں کہ کم خرچ بالا نشی مختصر مدت کے اندر اللہ پاک اس کو اتنے قیمتی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اللہ پاک وہاں کی عظمت اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. زندگی میں جب تک انسان نہیں جاتا تو اس کو ایک جانے کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے، لیکن وہ بیتابی نہیں ہوتی جو جانے کے بعد وہ پیدا ہو. جب 1 مرتبہ انسان حج یا عمرہ کر کے آ جاتا ہے، پھر جو اس کی بیتابی اور پیاس اور تڑپ بڑھتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں 1 مرتبہ حرمین شریفین ہو کے آ جاؤں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی. لیکن یہ عجیب عشق و محبت کے مرکز اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ 1 مرتبہ ہو کر آنے والا دوبارہ پھر پھڑپھڑاتا ہے، اور اس کی یہی تگو دو ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ میرے پر لگ جائیں اور دوبارہ پھر اللہ کے گھر پہنچ جاؤں. ایسی کشش، ایسا ایمانی مرکز اللہ پاک نے بنایا ہے کہ دوبارہ پھر پلٹ کر وہیں لوٹنے کو دل چاہتا ہے. اللہ پاک نے اس کو مثابۃ للناس کہ جو لوگوں کے پلٹ کر آنے کا مرکز بنایا ہے اور لوگوں کے ایمان کا مرکز بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں کی حاضریاں ہمارے لیے آسان بنائے. اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا. میں نے جاتے وقت عرض کیا تھا کہ اس مرتبہ الحمدللہ اپنے اساتذہ کی برکت سے ہمیں بھی 2 سال کا ویزا نصیب ہوا ہے. اسی ویزے پر یہ پہلا سفر تھا. کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ جب تھوڑی بہت جمع جوڑ ہو جائے، ٹکٹ کا بندوبست ہو جائے، پھر دوبارہ حاضری لگ جائے. ہر 2-4 مہینے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بار بار بلاتے رہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس کسی کے دل میں وہاں جانے کی تڑپ ہو، چند چیزیں ہیں جس کو انسان اختیار کرتا ہے تو بہت جلد وہاں کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز تو دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے، التجائیں ہیں کہ یا اللہ، میں بے زر ہوں، بے پر ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے دربار پر حاضر ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے. بے تابی کے ساتھ اور بے بسی اور بے کسی کے ساتھ، بالخصوص جس لمحے انسان کے دل کے اندر کوئی وہاں کی تڑپ پیدا ہو اور اپنی بے بسی دکھائی دیتی ہو، یہ لمحہ بڑا قبولیت کا ہوتا ہے. اس بے بسی کے لمحے میں اللہ سے انسان فریاد کرے کہ یا اللہ، مجھے بھی حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما دیں، قبولیت اور سعادت کی حاضری نصیب فرما دیں. یہ قبولیت کے لمحے کی دعا بہت جلد اثر دکھاتی ہے. اور دوسری چیز جو اسباب کے درجے میں ہے کہ انسان اپنے کاغذات بنوائے اور قطرے قطرے سے دریا بناتا رہے، جو بھی اس کے بس میں ہو اپنی آمدن میں سے تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت کوئی ایک تھیلا بنا لے، اس کے اندر رقم جمع کرنی شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے، پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آنے کے لیے پیسے پیسے دو دو پیسے جمع کر رہا ہے. اللہ پاک برکت کے سامان پیدا فرماتے ہیں. پھر جب حاضری کا موقع آتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں. میں نے عرض کیا بے تکلفی میں پہلے بھی بتا چکا کہ الحمدللہ میں نے بھی اپنا ایک تھیلا بنایا ہوا ہے، اپنے بڑوں سے یہی چیز سیکھی ہے، خاص کر جو میری نکاح کے سلسلے ہوتے ہیں تو ایک نکاح کی فیس 3,000 روپے ہے، کوشش یہی ہوتی کہ الگ کے الگ یہ فیس اپنے اس تھیلے میں ڈال دوں، 15-20-30 نکاح بھی اگر چند مہینوں میں ہو جاتے ہیں تو ایک وافر رقم جمع ہو جاتی ہے، جس کے بلبوتے پر آگے سفر کے اسباب دکھائی دیتے ہیں، پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے کچھ تھوڑی بہت جمع جوڑ اور اسباب کے درجے میں کچھ کر کرا کر اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں، سامان مہیا فرما دیتے ہیں کہ حاضری کا انتظام ہو جاتا ہے، بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے تو فرشتے اس کو اپنی گود میں اٹھا کر نہیں لے جائیں گے، سچی تڑپ ہو، سچی طلب ہو، اللہ کے گھر پر حاضری کا سچا جذبہ ہو، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک نے ان کو مرکز ایمان بنایا ہے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبتیں ملتی ہیں، تعلق ملتا ہے اور گناہوں کی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے، اس صاف ستھرے جذبے کے ساتھ قطرے قطرے سے جب انسان جمع کرتا ہے اللہ پاک دریا بناتے ہیں۔ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے زمانے سے ہی میرے معمول رہا، شوق تو ابا جان سے ملا، مختلف قسم کے پرندوں کا، فینسی مرغیوں کا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے نسل والے بکروں کا، تو یہ سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں، شوق کا شوق، اور وقت آنے پر اللہ پاک اس کی برکتوں سے بھی نوازتے ہیں کہ موقع آنے پر ضرورت پڑی تو انسان نے کوئی چیز فروخت کر دی اور اپنی ضروریات پوری ہو گئی، اور پھر اللہ پاک غیب سے بھی انتظامات فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ بندے کے دل میں سچی تڑپ ہو، اللہ کی ذات سے مانگتا رہے، اور ایک وظیفہ جو بڑا کام کا ہے، جو بھی جانا چاہتے ہوں، دل میں ارمان رکھتے ہوں لیکن جا نہیں پاتے، تو میرے استاد محترم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے کہ جب اذان ہو تو اہتمام کے ساتھ پوری اذان کا جواب دیا جائے، اور اذان کے جواب مکمل ہو جانے کے بعد درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک پورا پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے، اس وظیفے کے اہتمام سے اللہ پاک بہت جلد اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ طالب علمی کے زمانے میں یہ وظیفہ اپنے استاد محترم سے ملا تھا، حضرت والد ماجد نے بھی اس کو اپنائے رکھا اور بھی اپنے محبت والوں کو بتایا کرتے تھے، تو ہم بھی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے یہ وظیفہ رکھتے ہیں کہ جس کسی کو بھی جانے کی تڑپ ہو اس وظیفے کے اوپر عمل کرے گا، اللہ پاک بہت جلد غیب سے انتظام فرما کر اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیں گے، اور جب حرم محترم کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی بدولت اللہ پاک مدینہ طیبہ کی زیارت سے بھی مشرف فرماتے ہیں۔ اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینہ کی سحر میں، صبح سویرے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قدموں کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ قدمین شریفین کی طرف سے وہ مدینہ منورہ پر آتا ہے، اور شام جب ڈھلتا ہے، پچھلے جمعے رات 12 بجے ہمارا مدینہ طیبہ سے واپسی کراچی کا سفر تھا، تو ایک استاد محترم سے صبح بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے ایک شعر کا ٹکڑا بھیجا، بڑا دل کو بھایا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، وہ چونکہ میرا جمعے کا دن تھا مدینہ طیبہ کا اور رات واپسی تھی، تو موقع کے حساب سے انہوں نے جو شعر بھیجا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا۔ جو عشق و محبت اللہ پاک نے رکھا ہے، آپ کو محبوب بنایا ہے پوری کائنات کا، آپ کے عشق و محبت کے تو ایسے حقائق ہیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ سے منسلک جو چیزیں تھیں ان کے اندر بھی غم اور سوگ کو دیکھا گیا، آپ کی سواری کی اونٹنی آنسوؤں سے روتی ہوئی دیکھی گئی کہ جس نے دانا پانی کھانا چھوڑ دیا تھا، اور آپ کے فراق کے اندر کس قدر در و دیوار وہ آپ کی اس مفارقت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور اپنے دربار کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زندگی میں بے شمار حج اور عمروں کے ذریعے سعادتیں نصیب فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں اپنے بندوں کو، انہی موقعوں میں سے قیمتی موقع جس طرح شب قدر کا ہے کہ وہ رات جس کو مل جاتی ہے اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس خوش نصیب کو اللہ پاک اپنے دربار کی قبولیت اور مقبولیت اور سعادت والی حاضری نصیب فرما دیں اس کے بھی وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ محبتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں تم کو اللہ تعالی سے محبت کا مختصر ترین نسخہ بتا دیتا ہوں، چند دن اس کو اپنا لو پھر دیکھو کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتا ہو، فرمایا کہ مختصر ترین محبت کا نسخہ بتا دیتا ہوں، چند دن اس پر عمل کر کے دیکھو، خود محسوس کرو گے کہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ چپکے چپکے اللہ تعالی سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لو، ہر موقع پر ہر موڑ پر اللہ تعالی سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ اور فرمایا کہ جب کبھی کوئی جائز کام شروع کرو تو اللہ تعالی سے باتیں کرتے کرتے کہو کہ یا اللہ یہ کام میں نے شروع کیا ہے، آپ اس میں میری مدد فرمائیں، اس کام کو آپ میرے لیے آسان بنا دیں، اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ اس کام کو تکمیل تک پہنچا دیں اور مہربانی فرما کر شرف قبولیت سے نواز دیں۔ جو بھی کام شروع کرو اللہ سے باتیں کرتے کرتے چار چیزیں مانگ لو، مدد فرمائیں، آسان فرمائیں، مکمل فرمائیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور دوسری چیز بتائی کام کا نسخہ، فرمایا کہ انسان کی زندگی میں چار حالتوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، یا تو جو معاملہ سامنے پیش آیا وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہے، یا جو معاملہ پیش آیا اس کی طبیعت کے خلاف ہے، یا پھر ماضی کے کچھ معاملات یاد آتے ہیں، سیاہ کاریاں اور کرتوت یاد آتے ہیں، انسان پچھتاتا ہے، یا پھر مستقبل کے خطرات اس کو دکھائی دیتے ہیں تو انسان گھبراتا ہے۔ فرمایا کہ جب کبھی کوئی معاملہ طبیعت کے مطابق نظر آئے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، جب کوئی معاملہ اپنی طبیعت کے خلاف پیش آ جائے فوراً صبر سے کام لو، ماضی کی تلخیاں، سیاہ کاریاں، سیاہ کرتوت یاد آئیں فوراً توبہ اور استغفار کر لو، مستقبل کے خطرات سر پر منڈلائیں فوراً اللہ تعالی کی پناہ چالو، یا اللہ مجھے آپ تمام شرور و فتنوں سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ فرمایا کہ نعمت ملی مزاج کے مطابق ملی، شکر بجا لانے کی بدولت وہ نعمت صدا بہار ہو گئی، شکر کی بدولت وہ دیر پا ہو گئی، محفوظ ہو گئی۔ خلاف طبیعت کوئی چیز پیش آئی، صبر سے کام لیا، اس صبر کے بدلے میں اللہ پاک نے اجر کو محفوظ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی معیت مل گئی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہو جاتے ہیں۔ اور ماضی کی سیاہ کاریاں یاد آئیں، استغفار کر لینے پر سارا حساب بے باک ہو گیا، مستقبل کے خطرات سامنے منڈلاتے ہوں، اللہ کی امان مانگ لی، اللہ نے مستقبل کو محفوظ کر دیا۔ اور نمبر تین فرمایا کہ ضروری ضروری شریعت کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا علم حاصل کر کے ان کو بر وقت انجام دیتے رہو، اور گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام کرو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب کبھی موقع لگ جایا کرے، فرصت ہو، کوئی بھی ذکر مسنون کر لو، کوئی بھی ذکر اللہ کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لی، کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لی، کوئی بھی ذکر مسنون کر لیا، اس ذکر مسنون کے بعد پھر اللہ تعالی سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا بنا لیں اور اپنی محبت اور نور معرفت مجھے بھی عطا فرما دیں۔ ان چار چیزوں کو فرمایا کہ اگر کوئی معمول بنا لے، چند دن بعد وہ خود محسوس کرے گا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا ہے۔ جس بندے نے اللہ کو پا لیا کائنات اس کو مل گئی، اور دنیا میں آ کر سب کچھ پا لیا لیکن اللہ کو نہ پایا تو ناکام و نامراد واپس پلٹا۔ ایک بندہ تھا مدینہ منورہ میں، اس دن ایک مضمون پڑھ رہا تھا، دعاؤں میں لگا ہوا تھا، اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیج دیا، وہ بھی محسوس کر گیا کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ فرشتہ ہے انسانی روپ میں میرے پاس آیا۔ تو اس نے دعاؤں کا رخ اس فرشتے کی طرف پھیر دیا، کہا کہ اے فرشتے اللہ کے پاس جاؤ گے تو میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا، پوری ایک فہرست شروع کر دی۔ اللہ میں سے یہ کہنا میرے لیے، اللہ میں سے یہ دعا کرنا، اللہ میں سے میرے لیے یہ بتانا، وہ اپنے سارے حال احوال ابھی وہ شروع ہوا تھا، فرشتے نے کہا بس 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 میں سمجھ گیا. ارے بھائی میری بہت بڑی فہرست باقی ہے، ابھی تو دو چار باتیں کہیں ہیں، تو کہاں سے سمجھ گیا؟ میری پوری بات تو سن لے. فرشتے نے کہا نہیں نہیں میں سمجھ گیا، میں اللہ تعالیٰ سے جا کر بول دوں گا کہ یا اللہ وہ آپ کی ذات کے علاوہ سب کچھ چاہتا ہے، بس تجھے اللہ نہیں چاہیے، اللہ کے سوا ساری دنیا کی چیزیں چاہیے. میں اللہ سے بتا دوں گا کہ یا اللہ وہ بندہ فہرست لیے بیٹھا تھا، بس اس کو آپ تو نہیں چاہیے، آپ کے علاوہ سب کچھ مانگ رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ہی کو مانگ لے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس بندے کو مل گئی، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی جس کو مل گئی، کامیاب اور کامران ہے پوری کائنات اس کی.